کسی کے عشق میں ڈوبے، کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں، کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کے سمندر میں اترنا اس کو کہتے ہیں، کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کے سمندر میں اترنا اس کو کہتے ہیں، اور کریں ہر لحظہ طاعت اور گناہوں سے بچیں ہر دم، کریں ہر لحظہ طاعت اور گناہوں سے بچیں ہر دم، خدا کے نام پر مرنا اس کو کہتے ہیں، کریں ہر لحظہ طاعت اور گناہوں سے بچیں ہر دم، خدا کے نام پر جینا و مرنا اس کو کہتے ہیں، اور کہا کس نے کہ فرت خوف سے بیمار ہو جاؤ، کہا کس نے کہ فرت خوف سے بیمار ہو جاؤ، گناہوں سے بچو مولا سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچو مولا سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، کہا کس نے کہ فرت خوف سے بیمار ہو جاؤ، گناہوں سے بچو مولا سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، اور خود اپنی ذات ہی سے آدمی بیگانہ ہو جائے، خود اپنی ذات ہی سے آدمی بیگانہ ہو جائے، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو۔ اللہ والے شاعر فرماتے ہیں، حضرت والا رحم اللہ تعالی شعر پڑھتے تھے، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں۔ اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ تعالی، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے، خود اپنی ذات ہی سے آدمی بیگانہ ہو جائے، کسی کے عشق میں حد سے گزرنا اس کو کہتے ہیں، کسی کے عشق میں حد سے گزرنا اس کو کہتے ہیں، اور کسی کامل کی صحبت میں مٹا دے اپنی ہستی کو، کسی کامل کی صحبت میں مٹا دے اپنی ہستی کو، کہ کندن کی طرح تپ کر نکھرنا اس کو کہتے ہیں، کہ کندن کی طرح تپ کر نکھرنا اس کو کہتے ہیں، اور اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو، اگر مرشد نکالے بھی تو تم دہلیز مت چھوڑو، محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں، محبت کی لغت میں دینا دھرنا اس کو کہتے ہیں، یہ جائز اور مستحب دھرنا ہے جو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چلو بھائی، حضرت والا فرماتے یہاں تو بہت سختی ہے کہیں اور چلتے، فرمایا سختیاں، حضرت والا رحم اللہ تعالی کا شعر ہے، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم۔ اور یہ نہ کچھ لینا نہ دینا دیکھ لینا لالچی بن کر، نہ کچھ لینا نہ دینا دیکھ لینا لالچی بن کر، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں۔ اثر آپ کی جیب خالی ہے پھر بھی، اثر آپ کی جیب خالی ہے پھر بھی، حضرت والا کے ملفوظات ہیں، اثر آپ کی جیب خالی ہے پھر بھی، پرائے کبابوں پہ للچا رہے ہیں۔ جب جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ایسی جگہ سے ہٹ جائے جہاں خوشبو آ رہی، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اپنے دل کو بھی تکلیف دینا بھی تو مومن کا دل ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ کبھی نہ کچھ لینا نہ دینا دیکھ لینا لالچی بن کر، پرائی شے پہ ٹھنڈی آہ بھرنا اس کو کہتے ہیں، اور بروز حشر خوش ہو جائے ہم کو دیکھ کر مولا، بروز حشر خوش ہو جائے ہم کو دیکھ کر مولا، حقیقت میں اثر بننا سنورنا اس کو کہتے ہیں، بروز حشر خوش ہو جائے ہم کو دیکھ کر مولا. حقیقت میں اثر بننا سورنا اس کو کہتے ہیں, کسی کے عشق میں ڈوبے ابھرنا اس کو کہتے ہیں, محبت کے سمندر میں اترنا اس کو کہتے ہیں. اور حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں, حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں, راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں, راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں. اور اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں, اہل دل پر منکشف ہیں جسم کی, اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں, اہل دل سے روح کے امراض پوشیدہ نہیں, اہل دل سے روح کے امراض پوشیدہ نہیں. اہل طب پر منکشف ہیں, آغا خان والے نہیں بتا سکتے کتنا کبر ہے, کتنا عجب ہے اور کتنا بغض بھرا ہوا ہے, یہ تو بتا دیں گے کتنی کون سے جراثیم ہیں, لیکن یہ روحانی جراثیم کو اللہ والے دیکھ لیتے ہیں. بندے نے عرض کیا کہ بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے, بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے, بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. بصیرت اہل دل کو خالق دل ایسی دیتا ہے, بتا دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر وہ دل کے بارے میں. میں اتنا جانتا ہوں, میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں, کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں. اور ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا, ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا, ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں, ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا, ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں. اور سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر, سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر, کسی رخسار کے رخ پر کسی کے تل کے بارے میں. سکون دل تو چاہے گر تو ہرگز گفتگو مت کر, کسی رخسار کے رخ پر کسی کے تل کے بارے میں. اور اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے, اثر گورے غریباں مجھ کو آئینہ دکھاتا ہے, میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں, میں جب بھی سوچتا ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں. مستقبل یہ ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے وہیں جانا ہے جہاں سب پہلے جا چکے, ہمیں بھی وہیں جانا ہے. حضرت والا نے شعر سنایا تھا کہ پہلے اس نے مس کہا پھر تق کہا پھر بل کہا, پہلے اس نے ایک شاعر نے شعر کہا, پہلے اس نے مس کہا پھر تق کہا پھر بل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. اور کسی نے اس کے بھی پیروڈی کرتے ہوئے شعر کہا, پہلے اس نے رس کہا پھر گل کہا پھر لے کہا, پہلے اس نے رس کہا پھر گل کہا پھر لے کہا, اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے. اور تینوں معنی ہے رس گل اور لے, پہلے اس نے رس کہا پھر گل کہا پھر لے کہا, اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے. اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں, اہل دل پر روح کے امراض پوشیدہ نہیں, اور عشق کی تاثیر کے قائل ہیں سب, عشق کی تاثیر کے قائل ہیں سب اہل خرد, عقل والو فلسفہ یہ خود تراشیدہ نہیں, عقل والو فلسفہ یہ خود تراشیدہ نہیں. اور زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک, زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک, پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں. زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں, اس میں یعنی گم رہنا کھوئے رہنا, زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک, پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں. اور جو خلاف سنت سرکار ہو ایسا عمل, جو خلاف سنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خلاف سنت سرکار ہو ایسا عمل بارگاہ رب العزت میں پسندیدہ نہیں، بارگاہ رب العزت میں پسندیدہ نہیں، اور دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، آنکھ نادیدہ ہے لیکن روح نادیدہ نہیں، دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، آنکھ نادیدہ ہے لیکن روح نادیدہ نہیں۔ حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے تھے عالم غیب برائے نام عالم غیب رہ جاتا ہے، اللہ والوں کے سامنے گویا سارے حجابات اڑ جاتے ہیں۔ اور نثار احمد فتح صاحب نے حضرت والا کو شعر سنایا تھا کہ اس کے کریم مجھ پہ کرم کر، کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ حضرت والا ہی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، حجاب میں ہم ہوتے ہیں گناہ کر کے۔ دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، آنکھ داد نادیدہ ہے لیکن روح نادیدہ نہیں، اور کل سرے محشر بہت غمگین ہوگا اے اثر، جو صدور معصیت پر آج رنجیدہ نہیں، کل سرے محشر بہت غمگین ہوگا اے اثر، جو صدور معصیت پر آج رنجیدہ نہیں۔ حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں، راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں، راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں۔ اور منزل کا راستہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، حضرت والا رحم اللہ تعالی کا ملفوظ کہ منزل کا راستہ تو کسی راہبر سے پوچھ، منزل کا راستہ تو فقط راہبر سے پوچھ، رحمان کی تو شان کسی باخبر سے پوچھ، رحمان کی تو شان کسی باخبر سے پوچھ، اور جس نے دیا ہے درد دوا ہے اسی کے پاس، جس نے دیا ہے درد دوا ہے اسی کے پاس، اس درد کا علاج اسی چارہ گر سے پوچھ، جس نے دیا ہے درد دوا ہے اسی کے پاس، اس درد کا علاج اسی چارہ گر سے پوچھ، اس درد کا علاج اسی چارہ گر سے پوچھ۔ اور کس معصیت کا پردہ پڑا ہے نگاہ پر، کس معصیت کا پردہ پڑا ہے نگاہ پر، کیوں درمیاں حجاب ہے اہل نظر سے پوچھ، کس معصیت کا پردہ پڑا ہے نگاہ پر، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، کس معصیت کا پردہ پڑا ہے نگاہ پر، کیوں درمیاں حجاب ہے اہل نظر سے پوچھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بلا ہے فون گئے، وہ صاحب آئے ہوئے رام رکھے لوہی کتاب لائی ہے۔ رات جو تین واز تقسیم ہوئے 13, 14, 15, وہ جن صاحب کے پاس نہ ہو وہ لے لیں, جنہوں نے لے لیا ہے وہ نہ لیں. ابھی تقسیم ہوں گے مجلس کے بعد. یہ واز حضرت کا ترک گناہ کے لذیذ طریقے, بنگلہ دیش کا واز ہے, عجیب و غریب ہے, اسی سے پڑھ کے رات سنایا تھا. اس کو خاص طور سے پڑھیں. اس میں نسبت ما اللہ حضرت کی ایک ایک لفظ سے ظاہر. گناہ کی علامت, حضرت فرماتے ہیں مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. دنیا والوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہو, گناہ کرنے والا اس وقت دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. یہ گناہ کی علامت میں سے ہے. حدیث پاک میں ہے, الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے, پہلی علامت تو یہ ہے. اور دوسری علامت ہے وکرہت ان یطلع علیہ الناس, یعنی گناہ وہ ہے کہ تم اسے کرتے وقت ڈرو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ لے. ان عاجزوں سے تم اپنے گناہ کو چھپا رہے ہو, مگر قادر مطلق تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسے کوئی شخص کسی گندے کام کو لومڑیوں سے چھپا رہا ہو اور شیر کا خوف نہ ہو. اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے اور عاجزوں سے ڈر کر چھپا رہے ہو, مگر یاد رکھو کہ جب اللہ رسوا کرنا چاہے گا تو دروازوں کے اندر رسوا کر دے گا. علی گڑھ کی ایک بستی میں ایک بہت ہی معزز خاندان کے زمیندار تھے. لاکھوں روپے کا کاروبار تھا اور بڑی عزت تھی, لیکن ایک ہندو عورت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گئے. اللہ کو جب رسوا کرنا ہوتا ہے تو گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اب ان کے گھر کے باہر چاروں طرف بڑا مجمع لگ گیا اور لوگ پتھر مارنے لگے کہ نکلو میاں صاحب, میری ہندو بیٹی کو بے دھڑک ذلیل کر رہے ہو اور اس کی عزت لوٹ رہے ہو. پھر وہ صاحب مارے شرم کے 3 سال تک گھر سے نہیں نکلے. لہذا مخلوق سے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا, جب خدا رسوا کرتا ہے تو گھر میں رسوا کر دیتا ہے. جو خدا خواہت کے پردہ کس درد, جب اللہ کسی کا پردہ پھاڑتا ہے تو مخلوق سے چھپانے سے بھی رسوائی ہو جاتی ہے. تو میرا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. بس اللہ تعالی سے توبہ کر لو, ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لو. یہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب لوگوں میں اختر بھی شامل ہے, لہذا ارادہ کر لو کہ ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے اور ہر سانس اپنے اللہ پر ان کی مرضی کے مطابق فدا کریں گے. جس بات سے خدا خوش ہوں گے اس بات پر ہم جمے رہیں گے, اور جس بات سے اللہ ناراض و ناخوش ہوں گے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اسی کا نام ایمان, اسی کا نام اللہ تعالی کی بندگی, اور اسی کا نام شرافت بندگی ہے. وہ بندہ بہت نالائق ہے جو ہر وقت اپنے اللہ کو خوش کرنے کی فکر اور ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھتا ہے. وہ بندہ بہت لائق ہے جو ہر وقت اپنے اللہ کو خوش کرنے کی فکر اور ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھتا ہے. اور وہ بندہ انتہائی نالائق ہے جو جانتا سب کچھ ہے مگر بے فکری سے پاگلوں کی طرح نفس میں حرام لذتوں کو درآمد کرتا ہے, جس پر بے شمار لعنتیں. جس وقت وہ کسی حسین کو دیکھتا ہے, چاہے عورت ہو یا امرد, اس وقت اس کے چہرے پر بے شمار لعنتیں برستی ہیں. اتنے شیاطین اس کی آنکھوں میں نظر آتے ہیں کہ اگر وہ شخص جس کو دیکھا جا رہا ہے متقی ہے تو وہ خود محسوس کر لے گا کہ یہ شخص اس وقت انتہائی خبیث نظر آ رہا ہے. جو بندہ جس وقت اللہ کو ناراض کرتا ہے, خصوصاً سالک بھی ہے, کسی سے بیعت بھی ہے، خانقاہوں میں زندگی گزارتا ہے اور داڑھی بھی ہے، علماء اور نیک بندوں کی شکل میں بھی ہے، شکل بایزید بستامی کی، اور کام کرے ننگے یزید، نام عبد الرحمن ہو اور کرے کار شیطان، کار شیطانی می کنی نامش ولی، گر ولی اینست لانت بر ولی. یعنی شیطان کا کام کرتے ہو اور نام ولی رکھا ہے. بس دوستو، اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ دو تین منٹ کا ایک مراقبہ بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس سے ایسا یقین و ایمان عطا ہوگا کہ جہاں جائیں گے ہر وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ تعلیم قرآن ہے، اس کو محض تصوف کا نقطہ نہ سمجھیے. قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بس یہ مراقبہ فرماتے تھے، عجیب و غریب ہے. دو تین منٹ صبح یا کسی وقت بھی جب آپ کو فرصت ہو، یہ صرف یہ مراقبہ تین منٹ کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تنہائی میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اور دو تین منٹ زیادہ نہیں، کبھی ایک ایک گھنٹہ لگا لیں، تین منٹ بھی کافی ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ گھڑی میں چابی دی جاتی ہے، چوبیس گھنٹے چلتی ہے، ایک دو منٹ چابی دی جاتی چلتی چوبیس گھنٹے ہے. تو جب یہ مراقبہ کریں گے تو بس یہ استحضار ہمیشہ رہنے لگے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ استحضار ہوگا تو پھر گناہ آدمی نہیں کر سکتا، اور گناہ نہ کرنے پر ہی ولایت موقوف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے ولی جو ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، صرف وہ ہیں جو متقی بندے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں. ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے، لمبے لمبے وظیفے نہیں. بتائیے اللہ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ کیا یہ خالی جملہ خبریہ ہے؟ کیا اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارے بندے ہر وقت یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جس طرح آپ روزانہ گھڑی کو ایک آدھ منٹ چابی دیتے ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے چلتی ہے، اسی طرح صبح شام ایک دو منٹ کا یہ مراقبہ آپ کو چوبیس گھنٹے باخدا رکھے گا، آپ کا دل اللہ سے ملا رہے گا. اور دوسرا مراقبہ یہ ہے کہ یہ سوچو کہ موت کا فرشتہ روح قبض کر رہا ہے، اس شخص پر موت کی غشی تاری ہے، اسے آکسیجن دی جا رہی ہے، اور دنیا کے سارے حسین سامنے ہیں، مگر وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا. حالانکہ ابھی اس میں جان ہے، ابھی وہ زندہ ہے، لیکن زندہ ہوتے ہوئے بھی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس وقت جیسے مجبوراً نہیں دیکھ سکتے، تو آج اختیار سے نہ دیکھو تاکہ اللہ تعالی خوش ہو جائیں. مجبوری پر کوئی اجر نہیں ہے، اختیار سے کام کرنے پر اجر ہے. اکبر نے کیا عمدہ شعر کہا تھا، قضا ہو کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. یہ دو مراقبے ہو گئے. پہلا مراقبہ یہ کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. دوسرا مراقبہ موت کا ہے کہ ایک دن ہوگا جب کان سننے سے محروم ہو جائیں گے. بعض طالبین کہتے ہیں کہ ہمیں گانا سننے کا بہت شوق ہے، سوچو کہ گانا سننے والے کان اس وقت کام نہیں آئیں گے جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور آنکھوں کو سیل کر دے گا. آنکھیں ہوں گی مگر دیکھ نہ سکو گے. آج ہم جن چیزوں سے دل کو بہلا رہے ہیں، اس وقت وہ کچھ کام نہ آئیں گی. بیٹے پوتے نواسے کوئی کام نہ آئے گا. میرا بھی بیٹا ہے، میرے بھی پوتے ہیں، ان کو دیکھ کر واقعی دل خوش ہوتا ہے. ان سے محبت تو کرو، لیکن اللہ کی محبت کو ان کی محبت پر غالب رکھو. ایسا نہ ہو کہ بیٹے اور پوتوں کی محبت میں ہم اپنے مالک کو بھول جائیں. کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹا اور پوتا سامنے ہوں گے لیکن ہم ان کو دیکھ نہ سکیں گے. زندگی کا چراغ ایک دن بجھنے والا ہے. ایک چراغ اپنے اندر جلا لیجئے. جیسے آج کل ایسی ٹیوب لائٹیں آ رہی ہیں کہ بجلی فیل ہوتی ہے تو خود بخود جل جاتی ہیں. جنریٹر کو پہلے جا کر خود آن کرنا پڑتا تھا, اب اس کو ایسا بنوا دیا ہے کہ بجلی فیل ہو جاتی ہے تو خود بخود چل جاتا ہے, اور جب بجلی آئی تو خود بخود بند ہو جاتا ہے. پیسہ تو لگتا ہے لیکن آرام بھی ملتا ہے. ایسے ہی اللہ کی محبت کا ایسا چراغ دل میں جلا لو کہ جب موت کا فرشتہ گردن دبائے اور زندگی کا چراغ بجھ جائے, کچھ نظر نہ آئے, نہ کان سن سکے, نہ آنکھ دیکھ سکے, تو اس وقت اندر کا چراغ جل جائے. ابھی اندر کا چراغ کیسے جلے گا, اس بات کو اہل اللہ سے, اللہ والوں سے سیکھو. اپنے اللہ کو زمین پر خوب یاد کر لو تو زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے. زمین کے اوپر جبکہ ہم لوگ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا یاد کرنے کو فرمایا ہے. منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں, تو اللہ کو کم یاد کرنے سے خطرہ ہے کہ کہیں منافقین کے رجسٹر میں ہمارا نام درج نہ ہو جائے. یہ آیت منافقین کے لیے ہے نازل ہوئی. یہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی کہ منافق لوگ مجھے بہت کم یاد کرتے ہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں, اندیشہ ہے کہ وہ منافقین کے رجسٹر میں درج ہو جائیں. یعنی نفاق اعتقادی میں تو شمار نہیں ہوگا, لیکن خطرہ ہے کہ کہیں نفاق عملی میں شمار نہ ہو جائیں. یعنی اعتقاداً تو ان کو, یعنی کہ منافقین تو اعتقاداً نفاق رکھتے تھے, یعنی اپنے اعتقاد میں وہ نفاق رکھتے تھے, اس لیے وہ کافر تھے. لیکن یہ ان کے جو اللہ کو کم یاد کرتے ہیں, یہ منافقین کے عمل سے مشابہ ہو جاتا ہے, تو نفاق عملی اس میں کہیں شمار نہ ہو جائے. عملاً وہ یعنی نفاق ہے, اعتقادی نفاق نہیں کہ جو اللہ کو کم یاد کرے وہ کافر ہو جائے گا, منافق ہو جائے گا, لیکن ان جیسا عمل کر کے نفاق عملی میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا دوستو اللہ کو بہت یاد کرو, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو. سواری پر کہیں جا رہے ہو تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے جاؤ. چلتے پھرتے یا سند یا عزیز ہو یا مغنی یا ناصر پڑھ لیا کرو. پھر یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ پڑھ لیا کرو. پہلے تینوں نام سے دنیا کی ہر مشکل حل ہو جائے گی. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اس کی شان رحمت جس کے ساتھ ہوگی اس کو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ. یا سمجھ پڑھنے کی برکت سے بندہ مخلوق سے بے نیاز رہے گا, یعنی کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ. مرتے دم تک فالج لقوہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہے گا, جن سے بندہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے, بیوی کا محتاج ہو جاتا ہے کہ بیوی بغل میں لے کر لیٹرین لے چلو. تو اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تو سمد ہے, سارے عالم سے بے نیاز ہے, مجھ کو تو اپنا ہی محتاج رکھ, مخلوق کا محتاج نہ فرما. یا عزیز اور یا ناصر سے اس کے دشمن مغلوب رہیں گے. یا مغنی سے مالدار رہے گا. یا حلیم سے عذاب رک جائے گا. اور یا کریم سے نالائقی کے باوجود اللہ کی مہربانی مل جائے گی. کریم کے معنی ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے. اور یا واسع المغفرہ سے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. اتنا پڑھیں کہ جتنا تحمل ہو. حضرت کا یہی قاعدہ تھا جب فرماتے تھے کہ ذکر اتنا کرو, تحمل سے زیادہ نہیں کہ ہر وقت پڑھتے رہیں اور دماغ گرم ہو جائے. تو جب وقتاً فوقتاً کچھ اللہ کو یاد کرتے رہیں, کبھی کوئی یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. حضرت والا کا ناظر مار میں جب شروع میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو کئی سال تک یہی معمول تھا, حضرت کی آواز آتی تھی یا حلیم یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, بہت زور زور سے حضرت فرماتے تھے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. آج ایک وظیفہ اور ایک دعا بتاتا ہوں, دونوں بخاری شریف سے ثابت ہیں, لیکن پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مجھ کو زکام نہیں ہے, میری ناک سے جو پانی بہتا ہے اصل میں یہ آنکھ کا پانی ہے جو ناک کے راستے سے نکلتا ہے. بمبئی میں جب میں نے تقریر کی اور بار بار آنکھ سے اور ناک سے پانی بہنے لگا تو دوسرے دن ایک صاحب زکام کی دوا لے آئے, تو میں نے دوسرے دن اعلان کیا کہ خدا کے لیے مجھ کو زکام کی دوا مت دو, مجھے زکام نہیں ہے. بیان کے وقت دل بھر آتا ہے, آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور آنکھ کے آنسو ناک سے بہنے لگتے ہیں کیونکہ آنکھ اور ناک کے راستے مل جاتے ہیں. لہذا آپ اسے نظر زکام نہ سمجھیے, جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں, ان آنسوؤں میں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کسی وجہ سے رو پڑے تو اس کے آنسوؤں سے اس کے سب دوست احباب کا ایمان ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یہ وہ پانی ہے جس سے اس کے تمام مریدین اور شاگرد اور دوست احباب کا ایمان ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے جو آنسو نکلتا ہے اس آنسو میں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں. بہت عمدہ شعر یاد آیا, شاعر کہتا ہے تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, شیخ مانے بوڑھا شاب مانے جوان. تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پراب میں. تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پراب میں. یعنی میری نظر سے کوئی بوڑھا اور جوان نظر نہیں ملا سکتا تھا, جب میری آنکھیں پراب ہو جاتی ہیں یعنی جب ان میں اللہ کی محبت کے آنسو بھر جاتے ہیں تو کسی بوڑھے اور جوان کو میری نظر سے ملانے کی ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ میرے ان آنسوؤں میں اللہ تعالی کی تجلی ہے. تو پہلے گناہ چھوڑنے کا وظیفہ بتاتا ہوں اور بعد میں دعا بتاؤں گا. سلوک میں سب سے پہلا کام ترک معصیت ہے, یعنی اللہ کے راستے میں سب سے پہلا کام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. کوئی کتنا ہی قیمتی موتی کا خمیرہ کھائے اور سوپ پیئے, لیکن اگر زہر کھانا نہیں چھوڑے گا تو طاقتور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ولایت عطا نہیں فرماتے جو اصرار کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے. لہذا ترک معصیت کی بہت زیادہ فکر کرو. یعنی اصرار کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا, مستقل گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. لہذا ترک معصیت کی بہت زیادہ فکر کرو. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جان دے دیں اور گناہ نہ کریں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں کہ گناہ کے شدید تقاضے ہو رہے ہیں تو ان شدید تقاضوں کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اگر گناہ نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جان نکل جائے گی, کیا آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اس پر میرا شعر ہے, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. کچھ نہ سوچو کہ گناہ چھوڑنے سے کیا ہوگا. اگر موت بھی آتی ہے تو شہادت کا درجہ ملے گا, لیکن انشاءاللہ موت نہیں آئے گی بلکہ جان میں سینکڑوں جانیں آ جائیں گی. کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرس. یعنی جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں ان کو ہر وقت سینکڑوں جانیں عطا ہو جاتی ہیں، سینکڑوں جانیں عطا ہوتی رہتی ہیں. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. چونکہ تسلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر وقت ایک نئی جان عطا کرتے ہیں، اس لیے اس کی بے کیفی مکیف ہو جاتی ہے. لذت تسلیم سے بے کیفی بھی مکیف ہو جاتی ہے، یعنی بے کیفی بھی کیف والی ہو جاتی ہے. اور عربی میں مکیف کا ایئر کنڈیشن، اور عربی میں مکیف ایئر کنڈیشنر کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا غرفہ مکیف ہے یا نہیں. اگر اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکایا جائے اور ان کو ناراض نہ کیا جائے تو خدا زندگی کی ہر سانس مکیف کر لیتا ہے. لہذا دل پر گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لیجئے. کیا ہم پر اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کی راہ میں غم اٹھائیں اور ان کو ناراض نہ کریں، اور نفس کے برے برے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی تکلیف کو برداشت کریں. آپ حضرات سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے تقاضوں کو برداشت کر لیں، ان کے راستے کے غم کو برداشت کر لیں اور ان کو ناراض نہ کریں. بتائیے ہم پر اللہ کا یہ حق ہے یا نہیں. لہذا آپ لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ارادہ کر لیجئے، خصوصاً سالکین حضرات، کہ ہم گناہوں کے تقاضوں کو برداشت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. انشاءاللہ پھر اس کا کیا انعام ملے گا، اب اس کا انعام سن لیجئے. اس کا انعام ترتیب وار سنیے. نمبر ایک، قلب پر فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے دل کو پیار کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے. جیسے ایک بچے کو پیچش لگی ہوئی ہے اور گھر میں اس کے سب بھائی مزے لے لے کر چٹپٹا کباب کھا رہے ہیں، مگر ماں نے اس بچے سے کہا کہ خبردار، اگر تم کباب کھاؤ گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی. اب بچے نے رونا شروع کر لیا کہ ہائے سب بھائی تو کباب اڑا رہے ہیں اور ماں مجھے منع کر رہی ہے. تو ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اس کے آنسو کو اپنے دامن سے پونچھتی ہے اور اس کو پیار بھی کرتی ہے. کہتی ہے بیٹا گھبراؤ مت، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو ہم خود تم کو کباب کھلائیں گے. مگر ماں کا پیار ان بچوں کو نہیں ملتا جو تندرست ہیں اور کباب کھا رہے ہیں. لہذا اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں گے اور دل پر غم آئے گا اور ہمارے آنسو نکل آئیں گے اور دل غمگین ہو کر روئے گا کہ ہائے کاش شریعت کا یہ حکم نہ ہوتا تو ہم بھی حرام مزے لیتے، لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیار ایسے قلب کو ملتا ہے، اس کا نام ہے حلاوت ایمانی. حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہے؟ حلاوت ایمانی اللہ کا پیار ہے. اس بندے کے قلب پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سالک کا قلب اس کو محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی نے گناہ چھوڑنے کی برکت سے میرے قلب میں بہار جنت عطا کی ہے. دل مست ہو جاتا ہے، ان کی عنایت کا احساس کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے. حلاوت ایمانی پر میں نے بمبئی میں فارسی کا ایک شعر کہا تھا، اس شعر میں حلاوت ایمانی کی تعبیر دیکھیں. میری تعبیر بھی رومانٹک ہے، عاشقانہ ہے. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، جن حسینوں سے نظر کی حفاظت کی، ان کو دیکھنے سے آنکھ کو بچایا، جس سے دل پر غم آیا تو اللہ نے دل کا پیار اور بوسہ لے لیا. جیسے ماں اس بچے کو پیار کرتی ہے جو بیماری کی وجہ سے کباب نہیں کھا سکتا. بتائیے اللہ تعالی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی کے ہونٹ نظر تو نہیں آتے، مگر ان کی رحمت کے نزول کو قلب اور روح محسوس کر لیتے ہیں. دل ان کا پیار محسوس کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے دل کو پیار کرتے ہیں کہ سارے بندے گناہوں سے خوب عیش کر رہے ہیں مگر میرے یہ بندے داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بھی گناہوں کے مزے اڑانا جانتے ہیں, مگر اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو خوشی دے گا. آپ سوچئے جو اپنی خوشی کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دے, یہ اللہ کے ذمے ہے کہ ایسے دل کو دائمی اور سرمدی خوشی عطا کر دے. اس لیے اللہ کے اس پیار کی تعبیر میرے اس فارسی شعر سے سمجھیں گے. لبے نادیدہ صد بوسا رسید, منچ گوئم روح چے لذت کشید. یعنی جب اللہ تعالیٰ میرے دل کو پیار کرتے ہیں تو میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ کے اس پیار سے روح کو کیا لذت ملتی ہے. جب انسان گناہ چھوڑنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غمزدہ اور حسرت کے مارے ہوئے دل پر بے شمار رحمتیں برساتے ہیں, نازل کرتے ہیں, اور دل محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا. شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو. جب میں سبحان ربی العالی کہتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں میرا سر رکھا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے پیار کر لیا ہو. مگر اللہ کا یہ پیار دل میں محسوس ہوتا ہے. ذکر اگر کہیں یہ پیار ظاہر ہوتا اگر کہیں یہ پیار ظاہر ہو جاتا تو دنیا میں غیب کا پرچہ آؤٹ ہو جاتا, یعنی عالم غیب نہ رہتا اور عالم شہادت نہ رہتا. یؤمنون بالغیب کا نظام ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنا پیار ان کے دل میں چھپا کر دیتے ہیں تاکہ کافر نہ دیکھنے پائیں اور ان کا عالم غیب پر یہ پرچہ امتحان گاہ میں امتحان بن کر ہی رہے, عالم شہادت نہ ہو جائے. ورنہ پرچہ آؤٹ ہو جانے کے بعد تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر حکومت کو معلوم ہو جائے کہ اس سال بی اے والوں کا پرچہ آؤٹ ہو گیا تو وہ اس پرچے کو ختم کر کے نیا پرچہ تیار کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل میں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے, کیونکہ یہ قلبی چیز ہے. دل کی دولت کچھ کون جان سکتا ہے؟ ایک ولی بھی دوسرے ولی کے مقام کو نہیں پہچان سکتا. حکیم الامت فرماتے ہیں ولی می شناسد, یعنی ولی کو ولی پہچانتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, ولی کو ولی بھی نہیں پہچان سکتا. مثال کے طور پر ایک ولی پر چشتیت غالب ہے, دوسرے پر نقشبندیت غالب ہے. اس کا مزاج شراب کافوری کا ہے اور اس کا مزاج شراب زنجبیلی کا ہے, تو دونوں کے ذوق الگ الگ ہیں, اس لہذا وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے. حضرت ثانی نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کو پیغمبر تو پہچان سکتا ہے کہ میری امت میں کون کون سے اور کیسے کیسے درجے کے اولیاء اللہ ہیں, لیکن ایک ولی دوسرے ولی کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ کس درجے کا ولی ہے. وہ اجمالی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے, البتہ اس کے قلب کی کیفیت کا ادراک اور کسی کو نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کو اللہ کے قرب کا کیسا تعلق حاصل ہے. ایک ولی بھی دوسرے ولی کو نہیں پہچان سکتا کیونکہ اس کو خبر نہیں. اجمالی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے, لیکن اس کے قلب کی جو کیفیات ہیں جس مقام پر وہ ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ صرف ولی را پیغمبر میں شناس ہے, بس پیغمبر ولی کو پہچان سکتا ہے کہ کون کس درجے کا ہے. البتہ ہر شخص کے قلب میں کچھ تعلق میں اللہ حاصل ہے, وہ ہر ایک کو اس کا ادراک اور پہچان نہیں ہوتی. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے گناہ چھوڑنے کا نسخہ اختیار کر لیں, کیونکہ ساری تقریر سننے کے بعد بھی اگر کسی نے بد نظری نہیں چھوڑی اور گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اس کا یہاں آنا 16 آنے نہیں بنے گا. جو داڑھی رکھنے کے باوجود گناہ میں ملوث ہو اس کی دل کی کوئی قیمت نہیں ہے, گناہوں کی نحوست سے اس کے دل کا سارا نور تباہ ہو جائے گا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے گناہ سے دل کا نور تباہ ہونے کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ملفوظات نوٹ کرتے ہیں, تصنیف و تعلیف کرتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں, لیکن گناہ کبیرہ مثلاً بد نظری کر لیتے ہیں یا وہ بد فعلی کر لیتے ہیں جو بد نظری کی آخری منزل ہے, تو میرے مرشد اول شاہ بھوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی کیا عمدہ مثال دی. فرمایا کہ ایک درخت 10 فٹ کا ہے, بہت ہی شاندار اور ہرا بھرا ہے, اس کے ہر پتے میں ہریالی ہے, چاہتا ہے کہ اس کو دل بھر کر دیکھیں, لیکن اس کے نیچے سردی میں 20 آدمیوں نے کئی کلو لکڑی لا کر آگ جلا دی تو اس درخت کے پتوں کا کیا حال ہوگا. اب اگر کوئی اسے سال بھر تک بھی کھاد پانی دیتا رہے تو بھی وہ ہراپن نہیں آئے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص گناہ سے نہیں بچتا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے, اس کے دل کے ایمان اور ذکر کے انوار کے سارے گلستان اور باغات اس طرح جل جاتے ہیں اور سالوں وہ کیفیت نہیں واپس آتی, کیونکہ گناہ سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کیا ایسی معمولی بات ہے کہ جب چاہو اللہ میاں کو ناراض کر لو. بس بہت ہی غیر شریف اور بہت ہی نالائق انسان ہے وہ جس میں شرافت و حیا کا مادہ نہیں ہے, جو گناہ کرتے کرتے بے حیا ہو جاتا ہے. حیا اور شرافت اور غیرت کی نعمت چھن جاتی ہے, اس لیے جہاں توبہ کیجئے تو اللہ تعالی سے حیا بھی مانگ لیجئے کہ اللہ میرے گناہ بھی معاف کر لیجئے, اور گناہوں سے جو نقصان پہنچا ہے فقدان حیا جاتی رہی ہے, یعنی حیا جاتی رہی ہے, دل میں بے شرمی آ گئی ہے, تو مجھے اپنے خزانے سے شرم و حیا بھی دے دیجئے. میں نے انڈیا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے خاندانی ہندو کسی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے, آخرت کی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ حیا کی وجہ سے, کیونکہ ہندو کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, لیکن اس کو خاندانی حیا و شرم ہے. اللہ پناہ میں رکھے گناہ کرتے کرتے حیا و شرم میں بھی آگ لگ جاتی ہے, انسان بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے. لیکن اس مثال کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ جس طرح کسی ہرے بھرے درخت ہرے بھرے پودے کے پاس آگ جلانے سے نقصان ہو جاتا ہے, اسی طرح شیطان گناہ کروا کر آپ کے دل کی نسبت مع اللہ, ذکر اللہ کے انوار اور آپ کی عبادت کی ساری محنتیں ایسی ضائع کر دیتا ہے کہ پھر سال بھر تک وہ مقام ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی سے پناہ مانگیے, اور ہم بھی پناہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالی ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے, کہ اے خدا تعالی ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے, اور ہر سانس آپ پر فدا ہو. پر ہماری ہر سانس بادشاہوں سے بڑھ کر ہے، جو سانس اللہ کی خوشی میں گزرے اس سانس کی قیمت سلطنت سے زیادہ ہے یا نہیں، اور جو انسان اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزارے اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے، سور اور کتے سے بھی اس انسان سور اور کتے بھی اس انسان سے افضل ہیں، کیونکہ سور اور کتے شریعت کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی، لعنتی اور خبیث گھڑی وہ ہے جس وقت وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ مولانا رومی کیا عمدہ شعر فرماتے ہیں، گر خفاش رفت در کورو کبود، باز سلطان دیدہ را بارے چبود، چمگادر اور اندھیروں میں الٹی لٹکنے کی عادی ہے۔ بنگلہ زبان میں چمگادر کو بہادر کہتے ہیں، تو بہادر مگر بہادر نہیں ہے، کیونکہ سورج سے بھاگ کر اندھیروں میں الٹی لٹکتی ہے اور جس منہ سے کھاتی ہے اسی منہ سے پخانہ کرتی ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس کو اندھیرے میں الٹا لٹکنے کا یہ عذاب کیوں ملا، کیونکہ سورج سے اس کو دشمنی ہے، سورج کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا کہ اب اندھیروں میں الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سورج سے بغاوت کے باوجود سورج ہی اس کو غذا دیتا ہے، یعنی سورج کی گرمی سے کیڑے بدحواس ہو کر اندھیروں میں جاتے ہیں جہاں سے چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی ہے، اور جلدی سے اس کیڑے کو کھا لیتی ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سورج کا کرم دیکھیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی غذا دے رہا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں اسی طرح بعض لوگ اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی عقل پر بھی عذاب یہی عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے مانوی ہدایت کے سورج ہیں، اور ان سے دشمنی یا نفرت کرنا اور جو ان سے دشمنی یا نفرت کرتا ہے یا ان کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کی عقل پر بھی ایسا ہی عذاب آتا ہے، وہ گناہوں کے اندھیروں میں الٹا لٹکا رہتا ہے، غیبت کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ ہم کو اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، میں تو بخاری شریف پڑھاتا ہوں، مجھے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا اہل اللہ کو حقارت کی نحوست سے اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے۔ یہ مثال یاد رکھنا بلکہ نوٹ کر لینا کہ ہرے بھرے درخت کے پاس آگ لگانے سے اس کو جتنا نقصان پہنچتا ہے، گناہ کبیرہ اور بد نظری وغیرہ سے بھی انسان کو اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہمت نصیب کر دے کہ ایک بھی بد نظری نہ ہو، کتنی ہی حسین سے حسین شکل ہو، چاہے جان بھی چلی جائے مگر اس کو مت دیکھو، کیا دیکھنے سے کچھ پا جاؤ گے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ عجیب گناہ ہے، دیکھ کر دل کو تڑپانا اور کچھ نہ پانا، دیکھ کر دل کو تڑپانا اور کچھ نہ پانا، نہ لینا نہ دینا اور دل کو تڑپانا۔ جیسے اپنے ہاں دال روٹی پکی ہے اور پڑوسی کے ہاں کباب تلا جا رہا ہے، اب اس کی خوشبو سونگھ کر تڑپ رہا ہے، ارے ظالم تڑپتا کیوں ہے؟ ناک بند کر لے اور دروازہ بند کر لے، دوسرے کے مال پر کیوں تڑپتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی میں سفر کر رہا تھا، ریل اسٹیشن پر رکی، اتنے میں برابر والی پٹری پر دوسری ریل آ کر رکی، اس میں نئی شادی شدہ سکھ میاں بیوی کا جوڑا بیٹھا تھا، اور میرے سامنے ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، بہت نالائق تھا، بد نظری کا مریض تھا، وہ بار بار اس سکھ کی بیوی کو دیکھ رہا تھا، تو سکھ نے اسے گالی دے کر کہا کہ جتنا دیکھنا ہے دیکھ لے، مگر یہ رات کو سوئے گی میرے ہی پاس۔ جو دوسرے کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے اسی طرح گالیاں کھاتا ہے اور رسوا ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں کہ ایک نوجوان نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شہوت کی خواہش بہت ہے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کرنے کی درخواست کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے غیرت آ جائے گی اور میں اس کو تلوار سے قتل کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری پھوپھی زندہ ہے، خالہ زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، بہن زندہ ہے، اگر ان سے کوئی زنا کرنا چاہے تو کیا تم کرو گے؟ تو تم کیا کرو گے؟ سب پر اس نے کہا کہ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ، اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر مجھے زندگی بھر زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا درد بھرا آواز ہے، نصیحت ہے، محبت ہے۔ قاسم کو کیا گیا اب جن کے پاس رات کتابیں تقسیم ہوئی ہیں، جن حضرات کے پاس نہ ہوں وہ لے لیں، جنہوں نے لے لیا وہ نہ لیں۔ بار بار جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیں۔ اور کون رہ گیا؟ آپ کو مل گئی طلاق، لے لو۔
علیکم و رحمت